الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اس آیت میں نفس کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو ہم حسد کہتے ہیں, انگلش والے اس کو کہتے ہیں جیلسی اور یا حسد, اس کا ذکر فرمایا گیا. اور حسد کہتے ہیں دل میں جلن ہونا, چاہے کسی کے پاس دنیا کی نعمت ہو یا دین کی ہو, اس سے غرض نہیں, دنیا کی ہو یا دین کی نعمت ہو اس کو دیکھ کر دل میں جلن ہونا. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر بھی جلن اور اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے, یہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے. ویسے عام حالات میں غیر اختیاری طور پہ وسوسہ آ جائے وہ مضر نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے, لیکن یہ حسد کے جو وساوس آتے ہیں یہ اگر زیادہ دیر تک آتے رہیں تو واقعتاً حسد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے. اگر مسلسل یہ دل میں یہ خیالات آتے رہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے گا جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہو. کچھ نہیں تو اس کی برائی کر دی, یا اس کو اس کے خلاف کسی سے کچھ کہہ دیا, یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کچھ اقدام کر لیا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بیماری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد, دیکھو اے میری امت کے لوگوں حسد سے بچنا. اور آگے فرمایا فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, یہ نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. سوکھی لکڑیاں اگر آگ پکڑ لیں تو بہت جلدی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ حسد نیکیوں کو بہت جلدی کھا جاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں وہ تو سمجھتا ہے میں نیکیاں کر رہا ہوں, تلاوت بھی کر رہا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقات وغیرہ کا بھی اہتمام کرتا ہوں, حسن سلوک بھی کر رہا ہوں, لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہے. اور یہ حسد دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے, دین داروں میں بھی ہوتا ہے, بس کسی کے پاس کوئی دنیا کی نعمت دیکھ لی تو اس سے ہو جاتا ہے، دین کی نعمت دیکھ لی تو اس سے ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی ایک جائز صورت بھی رکھی ہے، لیکن اس جائز صورت پر عمل نہیں ہوتا. دیکھو بھائی، ان کو یوں بٹھا لو یا یہاں سے توجہ منتشر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنتین، دو آدمیوں کے علاوہ اور کسی پر حسد جائز نہیں. یہاں بیٹھ جائیے، ادھر آ جائیے. تو دو آدمیوں کے علاوہ اور کسی پر حسد جائز نہیں. رجل آتاه اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، وہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہو صحیح کاموں میں. فسلط علی ہلاکتہ، مال کو ہلاک کرنے کے درپے ہو لیکن صحیح کاموں میں، حق اور صحیح کاموں میں، نیک کاموں میں وہ اس کو خوب خرچ کرتا ہوں. مراد یہ ہے بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں. ایسا شخص، یہاں حسد غبطہ یا رشک کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاش اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے، کاش ہمیں بھی یہ نعمت ملی ہوتی. یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. اللہ نے اس کو فلاں نعمت دی ہے، کاش ہمیں بھی یہ نعمت مل جاتی. اس کو رشک کہتے ہیں، یہاں حسد انہی معنوں میں ہے. علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بتائے. اچھا پہلے حدیث سن لیجئے. ایک تو یہ پہلو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کسی کو دیا ہو اور وہ اس کو نیک کاموں میں خوب بہت زیادہ خرچ کرتا ہو. ایک بزرگ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اچھے کاموں میں، تو ان کو کسی ان کے بے تکلف دوست تھے، وہ بھی اللہ والے بزرگ تھے، اور انہوں نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. انہوں نے انہی الفاظ کو الٹ کر آگے پیچھے کر کے یہ الفاظ یہ استعمال کیے اور جواب لکھا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں، میں تو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، تو خیر کے کاموں میں اسراف کہاں ہے؟ اور یہی اس حدیث کے مضمون سے تائید ہو رہی ہے کہ رجل آتاه اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اللہ نے کسی شخص کو مال دیا ہو اور وہ درپے ہو اس کو مال کو ختم کرنے کے صحیح کاموں میں خرچ کرنا، اتنا زیادہ خرچ کرتا ہوں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب بیوی بچوں کے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. یہ نہیں کہ سارا مال مسجد میں جا کے دے دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہو اور پھر خرچ بھی اتنا زیادہ کرتا ہو، اللہ نے اس کو دیا ہی اتنا ہو، یہ مراد ہے. اور دوسرے فرمایا، دوسرا جز یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ورجل آتاه الله الحکمہ فهو يقضي بها ويعلمها، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہو، علم، اور وہ اسی علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہو اور وہ علم آگے بھی بڑھاتا ہو، سکھاتا بھی ہو دوسروں کو بھی، وہ علم سکھاتا ہو. یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان پر حسد جائز ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آدمی ایسے ہیں جن پر حسد جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو حسد ہم سنتے ہیں، جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، وہ حسد مراد نہیں، بلکہ یہاں حسد غبطہ کے معنی میں ہے، رشک کے معنی میں. عربی میں اس کو غبطہ کہہ دیتے ہیں، فارسی میں رشک کہہ دیتے ہیں. اور رشک میں یہ ہوتا ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے, اللہ کرے ہمیں بھی یہ نعمت مل جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے, جس کو یہ نعمت مل جائے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. عبداللہ ابن مبارک رضی رحمہ اللہ تعالی کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں کہ دن کے وقت میں یہ حدیث پڑھاتے تھے اور ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا جو حدیث سنتا تھا ان سے آ کر, اور رات کو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا, لیکن میرا جو پڑوسی لوہار تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. میرا جو پڑوسی لوہار تھا وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. تو خواب دیکھنے والے نے تحقیق کی کہ لوہار کیسے آگے بڑھ گیا اتنے بڑے محدث سے اور اتنے بڑے بزرگ سے. اس کی بیوی سے پوچھا گیا لوہار کی, اس نے کہا ہاں ویسے تو یہ کچھ بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی, نماز وغیرہ روزے وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, لیکن دو باتیں تھیں اس میں ایسی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو آگے بڑھایا ہو میرے شوہر کو. ایک تو یہ کہ وہ لوہا کو پیٹتا رہتا تھا سارا دن, ظاہر ہے ہتھوڑا اس کو مارنا لوہے کو پیٹنا, تو اذان کی جب آواز آتی تھی تو وہ ہتھوڑا اگر اٹھایا ہوا ہوتا تھا ضرب کے لیے تو اس ضرب کو بھی پورا نہیں کرتا تھا بلکہ پیچھے پھینک دیتا تھا, یعنی اتنا بھی نہیں کرتا تھا کہ ضرب کے لیے جو لوہا اٹھایا ہے اس کو ضرب مار لے, وہ جو اٹھایا ہوا ہوتا تھا اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا تھا. ایک تو یہ معمول دیکھا, اور دوسرا معمول یہ تھا کہ رات کو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کی ہلکی ہلکی آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی, تو یہ دیکھو عبداللہ ابن مبارک تو کتنے پیارے آدمی ہیں, دن بھر حدیث پڑھاتے ہیں رات کو قرآن پڑھتے ہیں, کاش مجھے بھی اتنی فرصت ہوتی اور اللہ نے مجھے بھی قرآن دیا ہوتا, میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی ایسے پڑھتا, اور اللہ نے مجھے کچھ فرصت دی ہوتی تو میں بھی کچھ اللہ اللہ کرتا رات کو. یہی چیز تو رشک ہے, اسی کو رشک کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک جہاد کے موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے اور فرمایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھی جو ہم سے پیچھے مدینہ منورہ میں ہیں, ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا, ہم کسی گھاٹی اور کسی وادی سے نہیں گزر رہے مگر وہ جو مدینہ منورہ میں رہ گئے وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو صحابہ نے طالب علمانہ اشکال کیا, اس کو طالب علمانہ اشکال کہتے ہیں. انہوں نے اشکال یہ کیا, حضور وہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں, وہ تو مدینہ منورہ میں. فرمایا حبسہم العذر, ان کو عذر نے روک دیا, ورنہ تو وہ آنا چاہتے تھے ہمارے ساتھ. تولوا اعینهم تفیض من الدمع الا یجدوا ما ينفقون. قرآن کریم میں آتا ہے سورہ توبہ میں یہ الفاظ ہیں, تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. جب حضور ان کو فرماتے ہیں کہ جاؤ تم نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ, تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم یہی مدینہ منورہ میں رہو, تو وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. تولوا واعینهم, وہ پلٹتے ہیں اس طرح کہ ان کی آنکھیں بہ رہی ہوتی ہیں. حزنن اللہ یجدو ما ينفقون, کہ ہائے ہم وہ نہیں کر پا رہے جو دوسرے صحابہ کر پا رہے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے, اللہ نے ان کو کیسی توفیق دی, کاش ہمارے پاس بھی ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت ہوتی اور ہم اس قابل ہوتے تو ہم بھی کرتے. یہی وہ رشک ہے کہ جس پر حضور نے فرمایا ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں یا جس گھاٹی سے گزر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ رشک ہے کہ عام سے عام آدمی بھی اگر کسی اللہ والے پر رشک کرے تو وہ شاید اس کے برابر پہنچ جائے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے. تو ایک تو علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بتایا ہے کہ حسد یہاں رشک کے معنی میں ہے, کہ حسد دو آدمیوں کے علاوہ کسی اور پر جائز نہیں. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ نیک کاموں میں اس کو بہت زیادہ خرچ کرتا ہو, اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ اس علم میں مشغول رہتا ہو, سیکھنے میں, اس کو مزید پڑھنے میں, پڑھانے میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں رشک کے معنوں میں ہے حسد. دوسرے معنی یہ فرمائے کہ یہ کلام علی سبیل الفرض و تقدیر ہے. یہ محدثین نے دوسرا مطلب بتایا, اللہ محدثین کو جزائے خیر دے. محدثین نے اپنا کام کیا اور خوب کیا, فقہا نے اپنا کام کیا, انہوں نے مسائل نکالے احادیث اور قرآن سے, اور محدثین نے حدیث کو سمجھایا ہے, صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ کر کے فقہا کے حوالے کر دیا, انہوں نے مسائل نکالے, سب نے اپنا اپنا کام کیا. دوسرا مطلب محدثین نے اس حدیث کا یہ بتایا ہے کہ یہ کلام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ لا حسد الا علی اثنتین, اس سے مراد یہ ہے کہ حسد اگر جائز ہوتا تو یہ دو آدمی تھے جن پر جائز ہوتا. یہ مطلب ہے کہ اگر حسد جائز, ویسے تو حسد حرام ہے, اگر جائز ہوتا تو یہ دو آدمی اس قابل تھے کہ ان سے حسد کیا جاتا, کیونکہ یہ بہت زیادہ نفع کمانے والے لوگ ہیں. لیکن حسد جائز نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ حسد تو حرام, اور غبطہ یا رشک یہ بہت بڑی نعمت جو اس کا ضد ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو غبطہ یا رشک اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس دین کی یا دنیا کی کوئی نعمت دیکھی اور دل میں یہ احساس ہوا کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت دیتے تو ہم بھی اس کو اچھی طرح صحیح طرح استعمال کرتے, اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے. اور حسد یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ جذبات پیدا ہو کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے. رشک میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ نعمت ہوتی تو ہم بھی اس کو اسی طرح نیکیاں کمانے میں استعمال کرتے, اور حسد میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس نعمت کیوں ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. یہ رشک آدمی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, اور حسد جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ختم کروا دیتا ہے, جو نیکیاں اور جو انوارات ہوتے ہیں وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اور اس کے تین درجے ہیں حسد کے, اور تینوں ہی حرام ہیں, لیکن قباحت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کسی کے پاس دین یا دنیا کی نعمت دیکھ کر یہ جلن ہو کہ یہ اس کے پاس یہ کیوں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جذبہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. دوسرا اس سے بڑھ کر حسد کا درجہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے, یہ مجھے مل جائے, اس کے پاس نہ رہے, اس کے پاس سے چھین کر میرے پاس آ جائے. یہ دوسرا درجہ ہے جو اس میں اور زیادہ قباحت ہے. حرام وہ بھی ہے پہلا درجہ, لیکن یہ حرمت میں اور زیادہ بڑا ہوا ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے, یہ اس کے پاس نہ رہے, چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے, بس اس کے پاس نہ رہے. یہ تیسرا درجہ ہے جو سب سے زیادہ قبیح ہے, سب سے زیادہ برا اور قابل مذمت, کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. یہ کیوں ہے اس کے پاس, اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے نعمت, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے, بس اس کے پاس نہ رہے, اس کے پاس سے ضائع ہو. تو یہ تین درجات ہیں. پہلا درجہ یہ کہ جلن پیدا ہو کہ کیوں ہے نعمت. دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے, میرے پاس آ جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے, چاہے میرے پاس آئے یا نہ آئے, بہرحال اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے یہ نعمت. اور یہ اتنا قبیح مرض ہے, اتنی خطرناک یہ روحانی بیماری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے اس کے بارے میں, ام یحس, یہ سورہ نساء کی آیت ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی, کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے یہ کیوں دیا ہے, اس بات پر یہ حسد کرتے ہیں. تو حسد کے اندر اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض ہو جاتا ہے بندے کو. گویا یہ سمجھیں کہ بندے کو اللہ تعالی سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ نعمت کیوں دی, اس کو آپ نے غلطی کی, کیوں اس کو یہ نعمت دی. اللہ تعالی سے بندے کا اختلاف ہو جاتا ہے, بندہ اللہ تعالی سے اختلاف کر لے تو وہ کہاں, بندہ کہاں رہا, وہ تو گندا ہو گیا, سر سے پیر تک گندا ہو گیا. تو اللہ معاف فرمائے. پھر یہ حسد ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں غیبت اور نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنا کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچے, اس کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں, طریقے اختیار کیے جاتے ہیں نقصان پہنچے کسی طرح اس کو. اور جو اس بیماری میں مبتلا ہو کبھی اس کا دل کا سکون اس کو حاصل نہیں ہو سکتا, کبھی بھی اس کو دل کا چین سکون اس کا برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ تو جلتا رہتا ہے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو, خدا کے فیصلے پر تم ہو ناراض, اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو رہے ہو. تو اس اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاتا ہے حاسد, اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہوتا, تو کیسے اس کو چین اور سکون ملے گا. اور یہ وہ بیماری ہے کہ اس کا دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے, آخرت میں تو ہے ہی. دنیا میں نقصان یہ پہنچتا ہے کہ وہ اس کا چین اور سکون برباد ہو جاتا ہے, اور آخرت میں ساری نیکیاں اس کی ختم, صفا چٹ ہو جائیں گی ساری نیکیاں. اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچتا ہے. دنیا میں تو اس طرح فائدہ پہنچتا ہے کہ دشمن کے بارے میں ہر اس کا دو آدمیوں میں دشمنی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے, اور بے چینی اور بے اطمینانی بھی تو ایک طرح کا نقصان ہی ہے. تو یہ فائدہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ آپ اس سے حسد میں جل رہے ہیں, بے سکون ہے, بے اطمینان ہے, بعض اوقات نیند نہیں آتی بے سکونی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. تو یہ ایک تو فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے دشمن کو کہ آپ بے سکون ہو گئے, بے اطمینان ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ حسد کی وجہ سے جو حاسد کی نیکیاں محسود کو جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ جو تھے وہ اپنے حاسد کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے, تو لوگوں نے کہا حضرت وہ تو آپ سے جلتے ہیں, حسد وہ حسد کرتا ہے آپ سے, آپ اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں. فرمایا وہ میرا محسن ہے اس لیے کہ وہ مجھے نیکیاں بھیجتا ہے اپنی, تو وہ میرا محسن ہے, میں کیوں نہ اس کو, اور الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے, اچھائی اور بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہے, تو میں اس لیے اس کو ہدیہ بھیجتا ہوں. سفیان ثوری رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں وہ بہت بخیل آدمی ہے. تو اس نے کہا کیسے ہیں بخیل؟ وہ تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، سخی ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. آپ نے کہا بخیل ہیں؟ فرمایا میں نے اس لحاظ سے ان کو بخیل کہا ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، اپنے ہی پاس رکھتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ بہت بخیل ہیں. اور واقعی بات یہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ میں آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا ارے جاؤ جاؤ، آج تمہیں پتہ ہے کوفہ میں کون آیا ہے؟ عمر ابن دینار کی مرویات کا حافظ آ گیا ہے. عمر ابن دینار بہت بڑے محدث تھے، تو یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ساری احادیث ان کو یاد تھیں، احادیث حفظ تھیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا جاؤ جاؤ، آج کوفہ میں عمر ابن دینار کی مرویات کا حافظ آیا، جاؤ اس سے استفادہ کرو. اور ان کے پاس بھیجتے تھے اپنے شاگردوں کو، حسد نہیں ہوا کہ ہاں آ گیا، ایک میرا حلقہ تھا، ایک اور اپنا حلقہ لگانے آ گیا نا. اور اس قدر اپنے تلامذہ کو بھیجا کرتے تھے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے جس شخص نے محدث بنایا ہے اور اتنا بڑا محدث بنا دیا کہ لو اتنے میرے شاگرد اور اتنا مجمع ہو گیا، مجھے اس درجے پر پہنچانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. یہی لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے، جاؤ یہ عمر ابن دینار کی مرویات کا حافظ ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، جاؤ اس سے استفادہ کرو. تو یہ چیز ہوتی ہے، ورنہ وہ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی آدمی کام کر رہا ہو، دوسرا آدمی آ جائے اسی علاقے میں، کوئی دوسرا آدمی آ جائے، اب کتنا مخلص ہے پتہ چلے گا. تو فرمایا کہ چار اگر جنازے کو تین آدمی اٹھائے ہوئے ہوں، مثال دیا کرتے تھے حضرت، جنازے کو تین آدمی اٹھائے ہوئے ہوں، تھا ہی نہیں کوئی چوتھا آدمی، تو ایک چوتھا آدمی آ جائے تو یہ تین آدمی کتنا خوش ہوں گے کہ وہ بھائی اچھا ہو گیا، ہم تین آدمی تھے، ایک جنازے کو اٹھانے والے، اب چوتھے کی ضرورت تھی، ابھی آ گیا، کتنا اچھا ہوگا. تو یہاں تو خوشی ہو رہی ہے، یہاں کیوں جلن ہو رہی ہے کہ میں دین کا کام کر رہا تھا، یہ کیوں آ گیا بیچ میں؟ تو اس کا مطلب ہے اخلاص نہیں ہے. اور خوشی ہونی چاہیے کہ بھائی ہاں ہم بھی دین کا کام کر رہے تھے، چلو ایک اور مددگار آ گیا، اچھا ہے، خوب اچھی طرح کام ہوگا دین کا. تو فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے اخلاص کا کہ آدمی کتنا مخلص ہے. ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے حسد اور جلن پیدا ہو جائے تو یہ تو بہت نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، ساری دین کی جو خدمت ہو رہی ہے وہی برباد ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ جو یہاں اس حدیث میں حسد غبطہ کے معنی میں ہے، یا یہ کہ جو اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں پر، یہ دو آدمی ایسے تھے کہ یہ اتنا بڑا فائدہ اٹھانے والے ہیں، اتنی نیکیاں کرنے والے ہیں کہ حسد اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو پر جائز ہوتا، ان دو سے حسد کیا جاتا، لیکن حسد بہرحال حرام ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ حضرت مجھے فلاں سے حسد ہو گیا ہے، فلاں شخص سے مجھے حسد ہو گیا ہے. کسی دین کے مربی اور شیخ اور اللہ والے سے تعلق اسی وجہ سے کام آ جاتا ہے. لکھ دیا انہوں نے کہ مجھے حسد ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا, علاج تجویز فرمایا کہ جہاں بھی ان سے ملاقات ہو جائے آپ سلام میں پہل کریں, گاہے گاہے ان کو ہدیہ دیا کریں, چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن دیں. لوگوں میں اگر کبھی آپ بیٹھے ہوں تو ان کی تعریف کیا کریں, اور سفر پر جائیں تو ان سے مل کر جائیں, سفر سے واپس آئیں تو بھی آ کر ان سے ملاقات کریں, اور اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے خوب دعا کیا کریں, دعائیں خیر کیا کریں. یہ پانچ علاج بتائے اور فرمایا ان پر عمل کیجئے, چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے اس پر عمل کیجئے. اور انہوں نے عمل شروع کیا. اب کتنے دل پر آرے چلے ہوں گے, جس شخص سے حسد ہے اس کو ہدیہ بھی دے رہے ہیں, مل رہے ہیں تو سلام میں پہل کر رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں تو مل کے جا رہے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں دعا کیجئے گا عافیت سے سفر ہو, اور سفر سے آ رہے ہیں تو بھی ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں. یہ علاج بتائے. کچھ دن کے بعد ان کا خط آیا, حضرت حسد میں کمی ہونی شروع ہو گئی. فرمایا جو میں نے علاج بتایا اس کو جاری رکھیے. بالآخر چونکہ وہ مخلص تھے انہوں نے جاری رکھا, اور ایک وقت آیا کہ ان کا خط آیا کہ حضرت جتنا حسد تھا پہلے اب اتنی ہی محبت ہو گئی ہے, پہلے جتنا حسد تھا اب اتنی ہی محبت ہو گئی ہے. یہ چیز ہوتی ہے, اللہ والے کنورٹ کر دیتے ہیں. حکیم الامت فرماتے تھے اس راستے میں ازالہ نہیں ہے کسی چیز کا, امالہ ہے, یعنی کسی چیز کو ہم زائل نہیں کرتے بلکہ اس کا رخ موڑ دیتے ہیں, امالہ ہے. امالہ بمانے امالہ یمیل و امالتن, موڑ دینا, اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. پہلے فضول خرچی کی عادت تھی, اب وہی پیسے خرچ کر تو رہا تھا لیکن اب نیک کاموں میں خرچ کر رہا ہے, اس کا رخ موڑ دیا. پہلے گانے سننے کی عادت تھی, اب رخ موڑ کے وہ اللہ کی محبت کے اشعار کی طرف کر دیا جاتا ہے. یہ سن لیا کرو, تلاوت سن لیا کرو, اب مشہور قاریوں کی, بڑے قاریوں کی تلاوت سنو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار سنو ترنم میں, اب وہ رخ موڑ دیا تو ادھر آ گئے. پہلے غصہ آتا تھا تو غصے کو ختم کرنا نہیں ہے, اب اللہ کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے تو رخ موڑا جاتا ہے اس میں. تو ان کا یہی جواب آیا کہ پہلے جتنا حسد تھا اب آپ کی برکت سے اتنی محبت ہو گئی ہے ان سے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے, صحابہ بھی حاضر خدمت تھے, اچانک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آنے والے ہیں, یہ صاحب جو اب آئیں گے یہ جنتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے صحابہ کو انتظار ہوا کہ یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں حضور اس کے آنے سے پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک, حدیث میں آتا ہے ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, یعنی انہوں نے تازہ وضو کیا تھا, الٹے ہاتھ میں انہوں نے چپلیں پکڑی ہوئی تھی, جو ادب ہے چپل پکڑنے کا اس کے مطابق, اور انہوں نے چپل ایک کونے میں رکھی اور آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا, حضور نے فرمایا, اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو فاتح مصر بھی ہیں, یہ راوی ہیں اس حدیث. دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا, حضور نے فرمایا کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آنے والے ہیں, یہ جو صاحب آئیں گے یہ جنتی ہیں. پھر وہی صاحب آئے, وہی جو کل آئے تھے وہی, اور اسی حالت میں آئے کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا, چپل انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی, اور آ کر چپل کو ایک کونے میں رکھ کر اور حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب آنے والے ہیں, یہ صاحب جنتی ہیں. پھر یہی صاحب آئے اور اسی حالت میں آئے, داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے, تازہ وضو کر کے اور بائیں ہاتھ میں چپل کو رکھا ایک طرف اور حضور کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بہت جستجو پیدا ہوئی کہ آخر اس شخص کا عمل کیا ہے، تین دن حضور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے، اور انہوں نے ٹھان لی کہ میں ان سے تحقیق کروں گا، اس بات کی تحقیق ضرور کروں گا. لہذا جب مجلس اختتام کو پہنچی تو یہ ان صاحب کے پاس گئے. بعض روایات میں آتا ہے ان کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ تھے، تو ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کے گھر. اور انہوں نے کہا جی بہت اچھا آئیے. لہذا ان کے گھر میں رہے، تین دن ان کے گھر میں قیام رہا، کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی. جب تین دن ہو گئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے، میں تو کوئی ایسی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں یہی جستجو مجھے لے کر آئی کہ میں آپ کا مہمان بنا، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، یہ جستجو کرنا چاہتا تھا میں، لیکن میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی. تو آخر آپ کا یہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ کہ آپ جنتی ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی اعمال تو آپ نے میرے دیکھ لیے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تسبیحات تلاوت وغیرہ، اور کوئی خاص نہیں، لیکن میں میرے دل میں کسی کے خلاف جب میں سوتا ہوں رات کو تو میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ حسد بغض کچھ بھی نہیں. تو حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ چیز ہے، یہ توازن فرمایا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ حضرات سب اسی مقام کے لوگ تھے، توازن فرمایا ہاں یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. کسی کے خلاف میرے دل میں، اور ایک روایت میں مشکات کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال خدمت کی حضرت انس نے، اور ایک وہ عمر جس میں ماں باپ اپنے بچے کا فیوچر سوچتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ان کی عمر 8 سال تھی، ایک روایت میں 9 سال، ایک روایت میں 10 سال. 10 سال سے زیادہ کسی روایت میں ان کی یہ عمر ثابت نہیں ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم ان کو لے کر آئیں حضور کے پاس. 8 سال کے بچے تھے یا 9 سال کے یا 10 سال کے بچے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کے سپرد ہے. کیوں بھائی، ہم تو ایسے وقت میں فیوچر سوچتے ہیں اور یہ فیوچر کے خلاف ہے یہ بات کہ حضور کی خدمت بس اور کچھ نہیں، فیوچر کیا ہوگا. یا اللہ، اور ایسی خدمت کی ہے، خدمت تو اپنی جگہ کی ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ 10 سال میں میں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی حضور نے میری کی ہے. اللہ اکبر، یہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اتنے کام میں نے حضور کے نہیں کیے جتنے حضور نے میرے کیے ہیں. اور کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کسی کام کے کر لینے پہ کہ یہ کام کیوں کیا تم نے انس، اور کسی کام کے نہ کرنے پر یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اور ایک دفعہ فرماتے ہیں ایسا ہوا بھی، ایسے مواقع کئی آئے، ایک مرتبہ ان کو بھیجا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کام سے، اور یہ فرماتے ہیں چونکہ میں بچہ تو تھا ہی، میں بچوں کا کھیل تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا راستے میں، وہ کام یاد ہی نہیں رہا جس کے لیے حضور نے بھیجا تھا. تو حضور انتظار فرماتے رہے اور پھر بالآخر خود نکل کھڑے ہوئے میری تلاش میں، تو مجھے دیکھا کہ میں بچوں کا کھیل تماشا دیکھ رہا ہوں. حضور نے آ کر مجھے پیچھے سے پکڑا اور فرمایا کیوں انس، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ تم نے وہ کام کیا؟ یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، فرمایا تم نے وہ کام کیا. تو حضرت انس نے عرض کیا حضور ابھی جاتا ہوں. تو ایسی شفقت کا اور کیا کہیں گے اس کو، یعنی نرمی کا معاملہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ فرمایا ہے. 10 سال انہوں نے خدمت کی ہے، اور حضور نے جو دعا دی ہے نا، یہ ہے فیوچر ان کا. آپ سنیے فیوچر، سنیں، 100 سے زیادہ اولادیں، پوتے، پڑ پوتے انہوں نے ان کے ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمر ہوئی 102 سال، نیکیوں کے ساتھ بڑی عمر یہ الگ نعمت ہے. اور فرمایا اور لوگوں کے باغات میں سال میں ایک فصل آتی تھی کھجور کی، میرے باغ میں دو فصلیں آتی تھیں. یہ حضور کی دعا کی برکت تھی. ہم کہتے ہیں فیوچر کیا ہوگا، دین میں لگا دیا تو فیوچر کیا ہوگا. ارے بھائی یہی فیوچر ہے کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال گزارے، انہی میں سے ایک رات میں حضور نے یہ فرمایا ان سے کہ انس اگر تم اس حالت میں سویا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف بغض، کینہ، حسد وغیرہ کچھ نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے، میری سنت ہے. اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اتباع سنت تو ایک تو یہی ہے کہ آپ کھانا ویسے کھائیں جیسے حضور نے کھایا، آپ راستہ ویسے چلیں جیسے حضور چلتے تھے، آپ گھر میں ویسے داخل ہوں جیسے حضور داخل ہوتے تھے، آپ گھر سے ویسے باہر نکلیں جیسے حضور باہر نکلتے تھے. یہ ظاہر میں اتباع سنت ہے، اور ایک اتباع سنت باطن میں بھی ہے. باطن کی اتباع سنت الگ، اس کا ایک باب ہے. یہ بھی ضرور، یہ دونوں مل کر اتباع سنت بنتی ہیں. یہ دونوں جب ملیں گے، ظاہر کا اتباع سنت کہ اپنا ظاہر چہرہ وغیرہ یہ سنت کے مطابق بنانا، کھانا سنت کے مطابق کھانا، بیت الخلاء سنت کے مطابق جانا، وہاں سے باہر نکلنا، ایک یہ ظاہر کی اتباع سنت ہے اور ایک باطن کی اتباع سنت ہے جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے. انس اپنے دل کو پاک صاف کر کے سویا کرو، یہ میری سنت ہے. یا اللہ اللہ. تو بس بھائی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دل کو ہمارے پاک صاف، حسد سے، بغض سے، کینے سے ہمارا دل پاک صاف ہو. یہ جو شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہی تو ہوا تھا، اور قابیل کو حابیل سے حسد ہی تو ہوا تھا. شیطان نے کہا کہ میں معلم الملائکہ، 4 بالش کوئی جگہ ضرور زمین پر ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے اللہ کو کی عبادت نہ کی ہو، اور سجدہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو سجدہ کرو. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے رہتی ہے، تو میں زیادہ افضل ہوا، یہ افضل ہوئے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرنے کو. اس نے انکار کر دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سجدے کا حکم ہوتا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے انکار کر دیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. تو یہ حسد ہی لے ڈوبا اس کو، یا تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے. تکبر امام رازی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ وہ کتاب گلستان بوستان، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں علامہ انور شاہ فرماتے تھے. یہ تو ہمارے ہاں جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، بالکل ابتدائی درجے کا، جس کو نرسری کہتے ہیں، تو مدرسوں کی نرسری میں یہ فارسی پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، گلستان اور بوستان شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی. تو علامہ انور شاہ فرماتے تھے ان دو کتابوں کا حق یہ ہے کہ ان کو دورے میں یعنی آخری سال میں پڑھایا جائے. تو یہ گلستان یا بوستان میں مجھے صحیح طرح یاد نہیں، ان دو میں سے کسی ایک میں یہ شعر ہے، دونوں شیخ سعدی کی کتابیں ہیں. تو تکبر عزازیل را خوار کر، تکبر نے ہی تو عزازیل کو ذلیل و خوار کیا، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، اور اس نے لعنت کے قید خانے میں اس کو قید کروا دیا. جس نے کہا یہ ان کو یہ نعمت دی جا رہی ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا کہ اس کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی تھی اس کو قابیل نے پسند کیا، وہ قابیل کو پسند تھی، اس کو حسد ہو گیا کہ اس کی اور اس کو اس کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی یہ تھی، بس حسد ہو گیا. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً اس شاخ میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اور شاخ جو عاشق ہوتے ہیں ان نامحرموں کے، ان میں آپس میں جتنے عاشق ہوں گے، ایک نامحرم عورت کے جتنے عاشق ہوں گے ان سب میں حسد ہوگا ایک دوسرے سے. کہتے ہیں رقیب روسیا، رقیب نہیں کہتے خالی، رقیب روسیا کہتے ہیں، یعنی اس کا منہ کالا ہو. اور اللہ سے، اللہ کے بھی عاشق ہیں بہت سارے، لیکن سب میں آپس میں محبت ہوتی ہے. تو کتنا فرق ہے لیلا کے عشق میں اور مولا کے عشق میں، کتنا فرق ہو گیا. تو یوں تو ہوتی ہے، ہم نے یہ شعر ہم نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بہت مرتبہ سنا. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً اور شاخ میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. تو قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا، یہ حسد ہی ہوا، اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا. اور آج تک وہ جو سلسلہ شروع ہوا، آج تک وہ قتل و غارت گری کم نہیں ہوئی، رکی نہیں، اور شاید بڑھ ہی گئی ہو. تو یہ پہلا جو قتل ہوا یہ حسد کی وجہ سے ہوا. یہ حسد واقعی بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے آدمی نقصان پہنچانے پر اتر آتا ہے، یا دل ہی دل میں بد دعائیں کرنے پر اتر آتا ہے، یا واقعی ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگتا ہے کہ اس کو فلاں نقصان پہنچے، اس کو فلاں نقصان، حسد کی وجہ سے. اور نیکیوں کا برباد ہو جانا یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، اس سے تو انکار ممکن ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیارا علاج بتایا ہے، کیا پیارا علاج بتایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اونچے والوں کو نہیں دیکھو. یہ جو یہاں جھوپڑی میں لوگ رہتے ہیں ان کو، بچوں کو بھی بتانا، دیکھو بیٹا اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ ہم ان جھوپڑیوں میں نہیں رہتے، ہم اچھے گھروں میں رہتے ہیں، لاکھوں سے اللہ تعالی نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے. بچوں کی تربیت کرنی چاہیے یہ بتا کر، دیکھو بیٹا یہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. خود بھی مراقبہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے، اور خود بھی مراقبہ کرنا چاہیے، دیکھو بھائی یہ بھیک مانگ رہے ہیں، فلاں شخص جھوپڑی میں رہ رہا ہے، مالدار نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ سوچیں اللہ نے کم از کم مجھے تو اس سے بہتر حالت میں رکھا، میرے کپڑے اس سے بہتر ہیں، میری بود و باش اس سے بہتر ہے، اللہ نے اس سے زیادہ مجھے مال دے رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. تو یہ فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو یہی جلن پیدا ہوگی، حسد ہو جائے گا تمہیں. تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. اللہ آپ نے وہ ایک مرتبہ ان کا واقعہ ہے نا شیخ سعدی کا، کہ چپلیں نہیں تھیں ایک دفعہ ان کے پاس، جوتے نہیں تھے، فرمایا اللہ جوتے نہیں ہیں، جوتے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی آیا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کو دیکھ کر سجدے میں گرے، یا اللہ آپ نے اس سے تو بہتر رکھا ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے اپنے سے نیچے کو دیکھا کیسی شکر کی کیفیت پیدا ہوئی، یہ اللہ آپ نے مجھے پاؤں تو دیے کم سے کم، کوئی شکایت نہیں، اب مجھے کوئی شکایت نہیں. تو نیچے لوگوں کو دیکھیں تو کیفیت شکر کی پیدا ہو. ہم نے تو اپنی زاویہ نظر جو ہے نا وہی بدلا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہی ہوگا، بے چینی ہوگی اور جلن پیدا ہوگی، حسد کی بیماری پیدا ہوگی. اور دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے بڑوں کو دیکھو، اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھو. اللہ نے جیسے وہ میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں، لوہار سوچتا تھا کاش ہمیں بھی فرصت ہوتی، ہم بھی یہ دین کا کام کرتے، اس طرح کرتے، تو اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا. دین کے معاملے میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھ کر دعا کرو کہ اللہ آپ کا کتنا کرم ہے، سوا آٹھ بجے، آٹھ بس دو تین منٹ میں بات کہتا ہوں. تو حضور ایک لشکر واپس آیا بہت مال غنیمت لے کر, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعریفیں کی صحابہ نے ان کی, جو لوگ رہ گئے تھے جو گئے نہیں تھے, حضور نے ان کے فضائل کی, ان کو بہت اللہ کے ہاں بڑے درجات ملے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ہم سے آگے بڑھ گیا, فرمایا تم بھی ان کے جیسے بن سکتے ہو, ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہو دو باتیں کر کے, ان کے لیے دعائیں خیر کرو اور ان کا ذکر خیر کرو. اور دو چیزیں یہ ہو گئیں, اور تیسری چیز قرآن سے ثابت ہے, حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے, انہوں نے اپنے لیے بھی مانگ لیا. ہنالک دعا زکریہ ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, مجھے بھی دے دے, تو اپنے لیے بھی مانگو. یہ قرآن سے ثابت ہوا. اور دو چیزیں حضور نے سکھا دی, تو یہ تین چیزیں ہو گئیں کہ جس شخص کے پاس دین کی یا دنیا کی ہم کوئی بھی نعمت دیکھیں تو تین کام کر لیں, اس کا ذکر خیر کریں, بھائی دیکھو اللہ نے اس کو کیسی نعمت دے رکھی ہے, اللہ نے کیسا نوازا ہے. لوگوں میں ذکر خیر کرنا یہ کوئی بری بات ہے؟ اس میں کچھ خرچہ ہوگا آپ کا؟ دوسرے یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرو, ان کے لیے دعا کرو. اور تیسری یہ کہ اپنے لیے مانگو, بس ذکر خیر کرنا, دعا کرنا اور اپنے لیے مانگنا, تو اللہ تعالیٰ وہ اسی مرتبے پہ پہنچا دیں گے. اور حسد سے, کیونکہ حسد کے بارے میں نے باتیں عرض کی, تو حسد سے بچنے کی یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آخر کے جو یہ تین قل ہیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان کے بارے میں یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, جو صبح و شام تین تین مرتبہ ان کو پڑھ لے یا سات سات مرتبہ پڑھ لے, مخلوق کے ہر شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یکفیک من کل شیء ومن کل شر, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے ہر چیز سے, ہر برائی سے اور ہر شر سے. تو یہ تین تین مرتبہ صبح, تین تین مرتبہ اور تین تین مرتبہ شام میں پڑھ لیں. اور اس میں قل اعوذ برب الفلق کی آخری آیت تو ہے ہی, ومن شر حاسد اذا حسد, حاسد کے حسد سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. معلوم ہوا حاسد کا بھی حسد کا شر پہنچتا ہے, نہ جانے کون کون ہم سے حسد کر رہا ہو اور اس کا نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ سورہ فلق پڑھو, آخر کے تینوں قل پڑھ لو, اس میں یہ بھی آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حاسدین کے حسد سے بچنے کا نسخہ ہے, جو بچنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے تاکہ وہ حاسدین کے شر سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.